لله لا سيما بقية الله. أما بعد، فقد قال الإمام علي بن الحسين عليهما السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، ونشر العارفة، وسطر العائبة. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سماجی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بارگاہ خداوند عالم میں عرض کرتے ہیں کہ بارہ الہٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صالحین کے زیور سے آراستہ ہو سکیں، متقین کی زینت سے بہرہ مند ہو سکیں، تاکہ ہم سماج میں عدل پھیلا سکیں، فی بسط العدل، ہم سماج میں عدل پھیلا سکیں. گفتگو چل رہی تھی کہ عدل سے کیا مراد ہے. عدل کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں. کبھی عدل کا استعمال کیا جاتا ہے ظلم کے مقابلے میں، اور ظلم ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کا حق چھین لینا ظلم ہے، کسی بے گناہ پہ ہاتھ اٹھانا ظلم ہے، کسی کی جائیداد کو ہڑپ لینا ظلم ہے. یقیناً یہ چیزیں ظلم ہے اور اس کے مقابلے میں عدل ہے. لیکن عدل صرف یہی نہیں ہے. ایک تعریف عدل کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھ دینا عدل ہے. تیسری تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ صاحب حق کو حق دے دینا، حقدار کو اس کا حق دے دینا، یہ عدل ہے. یقیناً یہ تینوں چیزیں عدل ہیں، لیکن عدل کی تعریف یہ نہیں ہے، یہ سب عدل کے مصداق ہیں. عدل کی تعریف مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ العدل میزان اللہ سبحانہ وضعہ للخلق ونصبہ للحق. عدل میزان خدا ہے، وہ میزان ہے جو اللہ نے معین کیا ہے. کیا ہے وہ میزان؟ وضعہ للخلق، جسے اللہ نے مقرر کیا ہے بندوں کے لیے. اللہ نے جو قوانین مقرر کیے ہیں، جو جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یہی میزان خدا بند ہے اور یہی عدل ہے. اگر انسان اللہ کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی جو ہے بسر کرتا ہے تو عدل ہے، اور اگر اللہ کے قوانین سے سرتابی کرتا ہے، اللہ کے قوانین کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہی ظلم ہے. اللہ نے قانون بنایا کائنات کے لیے، کائنات اگر اللہ کے قانون کے مطابق نہ چلے تو کائنات تباہ ہو جائے. سورج اگر اپنی مرضی سے چلنے لگے، زمین کی گردش اگر اس کی اپنی مرضی پر ہو جاتی، چاند اگر اپنی منمانی کرنے لگتا، تو کائنات میں کوئی ذرہ باقی نہ بچتا. وبالعدل قامت السماوات والارض، آج اگر زمین و آسمان قائم ہیں تو سبب یہ ہے کہ عدل کے مطابق چل رہے ہیں. یعنی جو نظام، جو سسٹم، جو قانون اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، یہ اسی قانون پر، اسی قانون کے مطابق چل رہے ہیں. جب سورج، چاند، دریا، پہاڑ، پوری کائنات کے لیے اللہ کا قانون ہی ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی، تو انسان جو اس کائنات کا حصہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے لیے اللہ کے قانون کی ضرورت نہ ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قانون یقیناً ضروری ہے، بغیر قانون کے کوئی نظام چل نہیں سکتا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہمارے لیے اللہ قانون مقرر کرے؟ دریا پہاڑ اور ہیں، زمین اور سورج اور ہیں، ہم اور ہیں، یہ سب ہمارے خدمت گزار ہیں، یہ ہمارے مخدوم ہیں، یہ ہمارے خادم ہیں، ہم ان کے مخدوم ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں. اللہ نے ان سب کو ہمارے لیے بنایا. خلق لکم، سخر لکم، متاع لکم، قرآن مجید میں مختلف تعبیریں موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو ہماری حیثیت ہی الگ ہے. اللہ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، ہم اپنی عقل کے سہارے قانون خود اپنے لیے بنا سکتے ہیں. ایک وجہ کہ انسان اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان اپنے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے. قانون اسے بنانے کا حق ہوتا ہے, اس چیز کے متعلق قانون بنا سکتا ہے جس کے مطابق, جس کے بارے میں, جس کے متعلق علم ہو, معلوم ہو کہ یہ کیا چیز ہے, اس کے بارے میں آپ گائیڈ لائن معین کر سکتے ہیں. اس چیز کو آپ پہچانتے ہی نہیں ہیں, اس کے سلسلے میں آپ گائیڈ لائن کس طرح سے معین کر سکتے ہیں. کل میں نے ثابت کیا تھا کہ انسان خود اپنے کو نہیں پہچانتا, خود اپنی ذات سے انسان واقف نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں, ہماری یہ جو ہے ضرورتیں کیا ہیں. جسم اگر ہمارا ہے تو ہمارے جسم کی کیا ضرورتیں ہیں, روح ہے ہمارے پاس تو ہماری روحانی ضرورتیں کیا ہیں, مرنے سے پہلے کی زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں. اس سلسلے میں اگر کوئی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے تو خدا کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے. خدا نے ہماری رہنمائی کی دنیا کی زندگی کے لیے بھی, آخرت کی زندگی کے لیے بھی. زندگی یہ دنیا اور زندگی یہ آخرت جو چیز دونوں میں کام آ سکتی ہے وہ ہے اللہ کا قانون, اور اللہ کے قانون کو ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ تقویٰ ہے. چنانچہ قرآن نے کہا تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ, آخرت کے لیے بھی تم زاد راہ فراہم کرو اور وہ زاد راہ, بہترین زاد راہ وہاں کے لیے تقویٰ ہے. امام حسن کی روایت بھی کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اللہ نے ہمیں جو یہ سرمایہ حیات دیا ہے اس کے ذریعے سے ہم آخرت کے لیے زاد راہ فراہم کرے, جو چیزیں وہاں کام آ سکتی ہیں اس کے لیے ہمیں تیاری یہیں سے کرنی پڑے گی. تو یہ زندگی, یہ عمر سرمایہ ہے وہاں کی تیاری کے لیے, اور یہ سرمایہ روز بروز گھٹتا جا رہا ہے. صرف کرنا ہمارے اختیار میں نہیں, ہم چاہیں کہ روک لیں دنیا کے سرمایے کو, $10,000 ہے ہمارے پاس, ہم خرچ نہیں کرتے, روکے ہوئے ہیں اپنے کو, بھوکے رہتے ہیں مگر پیسہ نہیں خرچ کرتے, کپڑے پھٹ گئے ہیں نئے کپڑے نہیں خریدتے, بیمار ہیں علاج نہیں کراتے. یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم کسی طرح سے دنیا کا جو سرمایہ ہمارے پاس کیپیٹل ہے اسے خرچ نہ کریں, لیکن جو سرمایہ زندگی کا سرمایہ ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ تو خرچ ہو رہا ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں, کتنے ہی تالے لگا لیں لیکن یہ بہرحال صرف ہو کر کے رہے گا, صرف ہو رہا ہے. ہاں بس یہ دیکھنا ہے کہ کیپیٹل جو صرف ہوا اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا. اگر اس کے بدلے میں وہ چیز مل گئی جو اس کی قیمت بن سکتی تھی, اس کا بدل جو چیز بن سکتی ہے, جانشین بن سکتی ہے, تو کوئی بات نہیں, بڑی اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. لیکن اگر سرمایہ صرف ہو گیا اور بدلے میں کچھ نہ ملا تو یہ غم کا مقام ہے یا خوشی کا مقام ہے؟ کیپیٹل ہمارا ہاتھ سے چلا گیا, بدلے میں کچھ نہ ملا, تو یہ خوشی کا مقام ہے یا غم کا مقام ہے؟ غم کا مقام ہے. نہیں معلوم سالگرہ میں کیوں اتنی یہ جو ہے خوشیاں منائی جاتی ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں ہم سب لوگ اپنا نا, کسی کا یہ جو ہے پہلا برتھ ڈے ہوتا ہے, کسی کا یہ جو ہے 70واں 75واں برتھ ڈے تو ہم مناتے ہیں. برتھ ڈے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہماری زندگی میں سے 10واں اگر یہ جو ہے برتھ ڈے منا رہے ہیں, اگر ہمارے پاس 100 سال کا کیپیٹل تھا تو 10 سال کا خرچ ہو گیا, گھٹ گیا نا, چلا گیا, کم ہو گیا کیپیٹل, سرمایہ چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. تو یہ خوشی کا مقام ہے؟ ہمارے پاس $1,000 تھے, 100 چلے گئے, 900 بچے, خوشی ہوگی یا غم ہے؟ خوشی بھی ہو سکتی ہے, غم بھی ہو سکتا ہے. $100 دے کر کے ہم نے اگر $1,000 کا مال حاصل کر لیا ہے تو خوشی کی بات ہے, 100 چلا گیا کوئی بات نہیں, اس کے مقابلے میں 1,000 کی چیز مل گئی ہمیں, 500 کی چیز مل گئی, 200 کی چیز مل گئی, تو پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن اگر $100 دے دیا بدلے میں کچھ نہ ملا, یہ تو غم کی بات ہے, یہ تو سوگ منانے کی بات ہے, خوشی نہیں ہے یہاں پر. لہٰذا برتھ ڈے منائے, برتھ ڈے کے موقع پہ حساب کریں کہ آج میں 55 سال کا ہو گیا, 56 سال کا ہو گیا, 55 سال جو ہم نے اپنا سرمایہ کھویا ہے اس کے بدلے میں کیا ملا, قیمت کیا ہے ہمارے سرمایہ کی؟ کل میں عرض کر چکا ہوں, مولا کائنات نے فرمایا تھا تمہارے زندگی کی قیمت کیا ہے, اس کیپیٹل کی قیمت جنت ہے. اگر ہم نے 50 55 55 سال اپنی عمر کے یہ جو ہے گزار دیے, اس 55 سال گزار دینے کے بدلے میں ہمیں وہ چیز ملی ہے جو ہمیں جنت دلا سکتی ہے, سب کو جشن منائیں. برتھ ڈے کے موقع پر یہ جو ہے مٹھائیاں بانٹیں, دعوت کریں, خوشی منائیں. لیکن اگر اپنا حساب جب کرنے بیٹھے, 55 برس کی عمر جو ہماری یہ جو ہے گزر گئی, اب حساب کرنے جب بیٹھے, دیکھا نہیں کہ زندگی میں ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے جسے ہمیں جنت کی ضمانت مل جائے, ایسی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. بلکہ برعکس الٹی ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں, وہ چیزیں زندگی کو وہاں صرف کیا ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا سکتی ہیں. جن زندگی میں ہم نے اپنے جھوٹ بولا ہے, غیبتیں کی ہیں, تہمتیں لگائی ہیں, واجبات کو انجام نہیں دیا ہے, محرمات کو انجام دیتے رہے ہیں, یہ جو ہے لگائی بجھائی کیا ہے, خاندانوں میں جھگڑا کرا دیا ہے, ساس نے بہو پہ ظلم کیا, بہو نے ساس کی خدمت نہیں کی, سراس کے اوپر ظلم کیا, شوہر نے بیوی پر, بیوی نے شوہر پر, بچوں کی جو ذمہ داری تھی اس کو ہم نے ٹھیک سے ادا نہیں کیا. تو خوب یہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں تو نہیں لے جانے والی ہیں, یہ تو ہمیں جنت سے دور کرنے والی چیزیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ چیزیں ہیں ہمارے یہاں, یہ تو خوشی کا مقام نہیں ہے. لہذا برتھ ڈے منائیں, ضرور منائیں, لیکن برتھ ڈے میں حساب کر لیں کہ آپ خوشی منائیں گے آج ہم یا غم منائیں گے. اس برتھ ڈے پر ہم خوشی منائیں گے یا اس برتھ ڈے پر ہم اپنے بچوں کی, اگر ہم یہ منا رہے ہیں, اسی طرح جو بچے ابھی نابالغ ہیں ان کی دواسی نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جب یہ بالغ ہو گئے, 15ویں جب برتھ ڈے منا رہے ہیں, یہ جو ہے 16ویں برتھ ڈے جب منا رہے ہیں, اس وقت حساب تو کرنا چاہیے, دیکھیں کہ ہمارا بیٹا کس راستے پہ جا رہا ہے. ہمارا بیٹا 20 برس کا ہو گیا ہے, اس کی ہم یہ جو ہے سالگرہ منا رہے ہیں, برتھ ڈے منا رہے ہیں, اس کا حساب تو کر لیں کہ 20 برس میں 15 برس تو یوں ہی تھے, اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا, لیکن یہ 5 برس جو تھے یہ تو اہم تھا نا. اس 5 برس میں, 5 برس جو اس نے ہاتھ سے دے دیا ہے, 5 برس میں اس نے جنت حاصل کرنے والا کام کیا کہ نہیں کیا ہے؟ اگر کر لیا ہے تو خوشی منائیں, خوب خوشی منائیں, لیکن اگر نہیں تو یہ تو خوشی کا موقع نہیں ہے, یہ تو افسوس کا موقع ہے, غم منانے کا موقع ہے. قیمتی پتا نہیں ہے کہ ابھی اگلا سرمایہ باقی ہے, ختم ہو گیا, 20 سال کے بعد سرمایہ ہے یا ختم ہو چکا ہے, یا آخری کیپیٹل تھا اس کا, آخری پیسہ تھا جو خرچ کیا ہے ہم نے. تو بہرحال یہاں کے اوپر توجہ ضروری. تو ایک دلیل جو تھی وہ یہ تھی, انسان قانون نہیں بنا سکتا کہ انسان کے پاس علم نہیں ہے, دانش نہیں ہے, اس کو پتا ہی نہیں کہ انسان ہے کیا, پہچانتے ہی نہیں انسان کو کہ انسان کیا ہے. جاہل تو کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں, لیکن جیسے جیسے علم ترقی کرتا جا رہا ہے, سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے, تب جسم انسانی کے بارے میں بھی انسان کو یہ کہنا کہ جو کچھ معلوم ہے وہ بہت کم ہے, جو نہیں جانتے ہیں بہت زیادہ ہے. پھر عرض کروں گا, جاہل سمجھتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں, جانتا ہی نہیں کیا چیز ہے, لیکن جب اس نے پڑھا, پڑھنے کے بعد تب ڈاکٹر جانتا ہے کہ جسم کیا ہے. ہم لوگ کو دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر سے پوچھئے تو وہ بتائے گا کہ جسم کیا چیز ہے. ہاں وہ یہ کہے کہ تھوڑا سا ہمیں معلوم ہے. دوسری چیز یہ ہے, اگر بالفرض ہمارے پاس علم آ بھی جائے, مان لیا علم ہمارے پاس حاصل ہو آ گیا, ہمیں معلوم ہو گیا کہ انسان کیا ہے, جسم انسان کو بھی سمجھ لیا, روح انسان کو بھی سمجھ لیا, جسمانی تقاضوں کو بھی ہم نے سمجھ لیا, روحانی تقاضوں کو بھی سمجھ لیا, تو کیا ہمیں قانون سازی کا حق مل جائے گا؟ جب اللہ کی ضرورت نہیں ہے اس کو لگا دے کنارے, اب کیا کرنا ہے؟ قانونی بنانا ہے نا. اللہ کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کی ضرورت یہ تھی کہ ہماری جو سعادت کا راستہ ہے وہ ہمیں بتا دے, تو ہم خود ہی کر لیں گے, ہم خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں, اب اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے, نماز کے احکام آپ کو یاد ہے, معلوم ہے, اب بار بار آپ مولانا کو فون کریں گے, مولانا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, مولانا بھی جو ہے بگڑ جائیں گے. آپ کو پتا ہے تو آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ تو خود ہی کر سکتے ہیں بھائی. ہاں جو مسئلے آپ نہیں جانتے وہ ہم سے پوچھئے, تو پھر خدا کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی؟ نہیں, پھر بھی خدا کی ضرورت ہے, پھر بھی قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے. ہوئی کیوں؟ علیہ السلام, اس لیے اللہ کو ہے کہ ہمارے پاس اگر علم آ بھی جائے, ہمارے وجود کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں قانون بنانے کے لائق نہیں رہنے دیتی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے خواہش نفس. خواہش نفس بڑی پاورفل چیز ہے, یہ علم کے اوپر بھی غالب آ جاتی ہے. کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ سگریٹ نقصان دہ ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ علم ہے, علم تو ہے, علم ہے, مگر کتنے ڈاکٹر ہیں جو کہ پوچھئے صاحب ہاں ہاں ہم لوگ جو خیر کہہ بھی دیتے نہیں سگریٹ نقصان دہ نہیں ہے, مگر ڈاکٹر نہیں کہتا ہے سگریٹ نقصان دہ نہیں ہے. کتنے ڈاکٹر آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ سگریٹ پیتے ہیں؟ کتنے ڈاکٹر ہیں؟ ڈاکٹر سے پوچھیں شراب نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے تو. مگر اس کے بعد خواہش نفس ایک ایسی چیز ہے, چاہت ہمارے اندر جو پائی جا رہی ہے خواہش نفس, یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے قانون سازی کی راہ میں. خواہش کبھی کبھی اتنا غالب آ جاتی ہے کہ انسان خواہش نفسی کو خدا بنا بیٹھتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, میرے حبیب کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے, معبود بنا لیا ہے. اف انت تکون علیہ وکیلا ہے, یہ دلیلا نہیں ہے. اف انت تکون علیہ وکیلا, کیا آپ ایسے شخص کو تباہی و بربادی سے جو ہے بچا سکتے ہیں جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو انسان کے پاس علم بھی ہوتا ہے, انسان کے پاس عقل بھی ہوتی ہے, لیکن خواہش نفس کچھ اس طرح سے سوار ہو جاتی ہے انسان کے اوپر کہ تنہا علم انسان کو بچا نہیں سکتا. اگرچہ اللہ نے جہاں خواہش نفس رکھی ہے ہمارے پاس, وہیں پر عقل بھی رکھی ہے. بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کے اوپر عقل خواہش نفس کو شکست دے دیتی ہے, مگر کبھی کبھی عقل ہار جاتی ہے. کبھی کبھی عقل ہار جاتی ہے, کبھی کبھی نہیں اکثر ہار جاتی ہے عقل. اس لیے اللہ نے دو ہتھیار دیا ہے مقابلہ کرنے کے لیے خواہش نفس کا, ایک عقل دی ہے, ایک انبیاء کو بھیجا, اپنے قوانین بنا کر کے بھیجے. للہ علی الناس حجتین, دو حجتیں تمہیں دی ہیں, حجت باطنہ و حجت ظاہرہ, ایک باطنی حجت ایک ظاہری حجت. اما الباطنہ تو فالعقول, عقل ہمارے اہم ہے, عقل ہمارے یہاں اہم ہے, سے قائل ہیں, مگر کافی نہیں ہے یہ عقل. حجت باطن عقل ہے, والظاہرہ الانبیاء والرسل, اور حجت ظاہر کون ہے؟ انبیاء. اور انبیاء کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا قانون ہی تو لاتے ہیں نا. تو جب ہمارے اوپر خواہش نفس غالب آئے, خواہش جب غالب آ جائے گی, تو ہم صحیح قانون نہیں بنا سکتے. قانون بنانے کے لیے علم ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے. قانون ساز کے لیے ضروری ہے کہ علم بھی ہو اور خواہش نفس سے خالی بھی ہو. خواہش نفس سے خالی بھی ہو, ہے کوئی ایسا انسان دنیا میں لا کے دے دیجیے جو خواہش نفس گارنٹی اس کے بارے میں لے لی جائے کہ اس پر کبھی بھی خواہش نفس غالب نہیں آ سکتی؟ ہے کوئی ایسا؟ خواہش نفس کوئی ایسا دنیا میں انسان نہیں ملے گا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے گارنٹی ان کے بارے میں, تو ضمانت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ممکن ہے ایک صاحب وہ ہیں جن پر دن میں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں 100 مرتبہ خواہش نفس غالب ہوتی ہے, کوئی صاحب وہ ہیں جن کے یہاں پہ ایک دفعہ غالب ہوتی ہے, کچھ وہ ہیں جن پر غالب نہیں ہوتی ہے, مگر امکان تو ہے, چانسز تو ہیں, ہو تو سکتا ہے. اسی خواہش نفس کو شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے, خواہش نفس کو شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے, خواہش نفس کو اپنے شیطان سے, اس خواہش نفس کو قابو کون سی چیز کر سکتی ہے؟ وہ ایمان ہے. ایمان کے ذریعے ہم قابو کر سکتے, ختم نہیں کر سکتے. ایمان خواہش نفس کو ختم ہونا بھی نہیں چاہیے, ختم ہونا بھی نہیں چاہیے. خواہش کو اللہ نے رکھا ہے, لیکن خواہش کو کنٹرول میں رہنا چاہیے. اگر کھانے کی خواہش ختم ہو جائے تو ہم زندہ رہیں گے؟ کھانے کی خواہش تو اگر ختم ہو گئی تو حیات باقی رہے گی. بھوک جن لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے وہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے, ایک خواہش ختم ہوئی ہے, بھوک ختم ہو گئی, یعنی ایک خواہش کھانے کی خواہش ختم ہو گئی, علاج کراتے ہیں اس کا, وہ ضروری ہے. خواہش کو ختم نہیں ہونا ہے, خواہش کو قابو میں رہنا ہے. خواہش کو قابو میں کون سی چیز کرتی ہے؟ وہ ایمان ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اوپر کیجیے, پیغمبر نے فرمایا ما منکم من احد الا ولہ شیطان, تم میں سے کوئی بھی ایسا ہے, کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کا ایک شیطان نہ ہو. ہم سب کے لیے ایک شیطان ہے, سب کا ایک شیطان ہے بلا استثناء, کوئی نہیں. یا پیغمبر نے کہا کوئی نہیں تو لوگوں نے کہا وہ انت یا رسول اللہ, کہ آپ بھی نہیں, آپ کے لیے بھی ایک شیطان ہے. پیغمبر نے فرمایا قال وانا, ہاں ہاں میرے لیے بھی ایک شیطان ہے. الا ان اللہ عز وجل عاننی علیہ فاسلم فلا یامرنی الا بخیر. لیکن خدا بند عالم نے ہماری یہ جو ہے مدد کی, خدا بند عالم نے ہمیں سہارا دیا, ہمارے پاس وہ ایمان اتنا مضبوط اور محکم ایمان ہے کہ ہمارے ایمان کی وجہ سے وہ شیطان نے ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دیا ہے, ہمارے شیطان نے ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دیا ہے. فلا یامرنی الا بخیر, ہمارا شیطان ہمیں صرف خیر کی دعوت دیتا ہے. یہاں پہ شیطان سے کیا وہ خواہش نفس, ہر انسان کے پاس خواہش نفس ہے نا, خواہش تو ہر انسان کے پاس ہے. پیغمبر آپ کے پاس بھی خواہش ہے, ہاں ہمارے پاس بھی خواہش ہے, لیکن ہماری خواہش ہمارے محکم ایمان کی بنا پر, ہمارے مضبوط ایمان کی بنا پر, ہمارے عرفان اور ایقان کی بنا پر. ہمارا نفس خواہش تو پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر, مگر ہمیشہ اچھی خواہش پیدا ہوتی ہے. خواہشیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا, کسی جو ہے غریب مظلوم کو دیکھا, بھوکھے کو دیکھا, خواہش پیدا ہوئی اسے کھانا کھلا دے, خواہش ہے نا یہ بھی. کسی کے سامنے جو ہے پیسہ دیکھا, پرس دیکھا, خواہش پیدا ہوئی اس کو اڑا لے جائے. دینے کی بھی خواہش ہے اور چھیننے کی بھی خواہش ہے. تو خواہش ہر انسان کے پاس ہے, خواہش کبھی اچھی خواہش پیدا ہوتی ہے, کبھی یہ جو ہے بری خواہش پیدا ہوتی ہے. تو یہی خواہش, اگر یہ جو ہے بری خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اس کے اندر, ہوائی نفس جسے کہا جاتا ہے, ہوائی نفس یعنی یہ جو ہے بری خواہشات, بری خواہشات جو پیدا ہوتی ہیں, پیغمبر فرماتے ہیں یہی شیطان ہے. اس شیطان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس خواہش کو کیسے قابو میں کیا جا سکتا ہے؟ اس خواہش کو قابو میں کیا جا سکتا ہے ایمان کے ذریعے. یورپ ایک زمانہ تھا, یورپ امریکہ جتنے بھی علاقے تھے, یہاں کے اوپر ایک جابر حکومتیں تھیں, ظالم حکومتیں تھیں, ڈکٹیٹرشپ یہاں قائم تھی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. خوب یہاں والوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, جنگ لڑی, جنگ کی آزادی لڑی, ان کے تختے الٹ دیے, قوم آزاد ہو گئی, جمہوریت آ گئی, ڈیموکریسی آ گئی, الیکشن ہوگا, چناؤ ہوگا, یہ آئیں گے, وہ جائیں گے, یہ رہیں گے, وہ ہٹیں گے. مغربی دنیا کو آزادی, اس طرح کی آزادی تو یہ جو ہے مل گئی, حاکموں سے آزادی مل گئی, لیکن خواہشوں کے غلام بن گئے. آج کہا جاتا ہے کہ مغرب آزاد ہے, یورپ میں آزادی ہے, کس چیز کی آزادی ہے؟ کیا وہ اپنی خواہشوں سے بھی آزاد ہیں؟ خواہشوں سے آزاد ہیں یا خواہشوں کے اسیر ہیں؟ خواہشوں کے اسیر ہیں. ساری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو جی چاہے ہم وہ کریں گے, یہ جی چاہے گا وہ کریں گے, جو جی چاہنے کے تو غلام ہو گئے ہم. آزاد تو وہ ہے کہ جی چاہتا ہے مگر نہیں کریں گے. ہم انسانوں کی غلامی سے بھی آزاد ہیں, اپنی خواہشوں کی غلامی سے بھی آزاد ہیں, اپنی خواہشوں کی غلامی سے بھی آزاد ہیں. مغربی دنیا آزاد ہو گئی, ڈکٹیٹروں سے آزاد ہو گئی, یہ جو ہے مستبدوں سے آزاد ہو گئی, ظالم بادشاہوں کے شر سے آزاد ہو گئی, لیکن کیا خواہشوں سے بھی آزاد ہو گئی؟ خواہشوں سے آزاد نہیں, خواہشوں کی غلام زیادہ سے زیادہ غلام بن گئی. اس کے نتیجہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں, آج نتیجہ بھی, آج ساری دنیا میں تباہی جو آئی ہوئی ہے اس میں اہم حصہ مغربی دنیا کی خواہشوں کی غلامی کا حصہ ہے. خواہش ہو گئی کہ فلاں ملک میں قبضہ کر لیں, خواہش ہو گئی کہ فلاں ملک کے جو ہے قدرتی جو ہے ذخائر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے. اس کے لیے جتنی بھی جنگ لڑنی پڑے, ہزاروں ہزار مارے جاتے ہیں, تو مارے جائے, کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ بے گناہ اس میں اگر یہ جو ہے ختم کیے جاتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. نعرہ لگاتے ہیں عدل کا, نعرہ لگاتے ہیں انسانی حقوق کا, نعرہ لگاتے ہیں آزادی کا, عمل میں کیا ہوتا ہے؟ عمل میں یہی ہے. بڑے مزے کی بات ہوتی ہے, ڈیموکریسی کا نعرہ لگ رہا ہے, جس ملک میں ہر سال ایک آدھ الیکشن ہو ہی جاتا ہے, ساری پابندیاں اس کے لیے, ساری مخالفتیں اس کے لیے, وہاں کے حکمراں ڈکٹیٹر ہیں, وہاں کے حکمراں ظالم ہیں, وہاں کے حکمراں یہ ہیں, وہاں کے حکمراں یہ ہیں. البتہ ہر ملک میں کمیاں ہوتی ہیں, کوئی 100% کہیں کے اوپر بھی کہہ دیا جائے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. اسی کے مقابلے میں وہ ملک جہاں آج تک الیکشن ہی نہیں ہوا, یا کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے, جس ملک میں ہر مذہب کو آزادی حاصل ہے, پارلیمنٹ کے اندر یہودی نمائندہ بھی موجود ہے, عیسائی نمائندہ بھی موجود ہے, ہر ایک کو بولنے کا اپنا حق حاصل ہے. کل ابھی میں سن رہا تھا ایران کے پارلیمنٹ میں عیسائی نمائندہ ہے, عیسائیوں کی بہت سارے قسمیں ہیں نا, آشوری گروپ, یعنی عیسائیوں کے جتنے فرقے ہیں ہر ایک کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دی. آشوریوں کی کل تعداد ایران میں ہے 25,000 ٹوٹل, 25,000 کا بھی ایک نمائندہ پارلیمنٹ میں موجود ہے. کل ان کا نمائندہ پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا تھا, یہاں کے جو قادری نے وہ اعلان کیا ہے کہ 11 ستمبر کو ہم یہ جو ہے قرآن کو جلائیں گے, اس کے خلاف وہ کر رہا تھا. بڑی اچھی تقریر اس نے کی, کہا قرآن کو جلائیں گے, اس میں حضرت عیسیٰ کا نام ہے, اس میں یہ جو ہے مریم کا نام ہے, اس میں ابراہیم کا نام ہے, بہت اچھی تقریر اس نے کی. آپ اس قرآن کو جلائیں گے, آپ کو پتا بھی ہے کہ قرآن کیا ہے, آپ کس چیز کو جلا رہے ہیں, آپ انسانیت کو جلا رہے ہیں, آپ توحید کو جلا رہے ہیں. وہاں جہاں کے اوپر ہر مذہب کو آزادی, اسی کے مقابلے میں یہ جو ہے سعودی عرب میں کوئی آزادی نہیں, شیعوں کو جو ہے نماز جمعہ تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, حملہ ہو رہا ہے, محاصرہ ہو رہا ہے, آئے دن کی خبریں آپ دیکھ رہے سن رہے ہیں. 10 شریفوں کا جب چناؤ ہوتا ہے, ان میں سے ایک ہے ملک عبداللہ, کیا علم نہیں ہے ان کے پاس, کیا وہ جانتے نہیں ہیں, کیا وہ واقف نہیں ہیں؟ علم تو ہر چیز ہے, جانتے سب کچھ ہیں. جن لوگوں کے پاس ایٹم بم موجود ہے اور جنہوں نے ابھی تک این پی ٹی قانون کو ماننے سے بھی انکار کر رکھا ہے, ان کے ہاں کوئی نہ تلاشی ہو رہی ہے, نہ تفتیش ہو رہی ہے, نہ پابندیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس نے سارے قوانین کو مان لیا, انسپیکٹر سارے آئے, آنے کے بعد تلاشی لیا, دیکھا ڈاٹا ایٹم بم کا کہیں وجود کہیں, مگر ہمیں شک ہے کہ آپ بنانا چاہتے ہیں, لہذا آپ پر پابندی, کاہے کی علامت ہے؟ علم تو موجود ہے, علم تو موجود ہے, جاسوسی تنظیمیں ان کی موجود, تو جانتے ہیں کہ وہاں نہیں ہو رہا ہے. لیکن نہیں, کیوں کوئی ہم سے آگے کیوں بڑھ جائے, ہمارے برابر کیوں آ جائے؟ سارا مسئلہ یہ ہے. سعودی عرب نے اگر یہ جو غلامی قبول کر لی ہے, اسے ہر چیز کی آزادی, ہر چیز کا حق ہے, کوئی تنقید نہیں, کوئی اعتراض اس کے پاس, کوئی پابندی نہیں. بڑے شریف ہیں, 10 شریفوں میں سے ایک, وہ 10 شریفوں میں سے ایک, وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے شرافت کیا ہوگی کہ ہمارے غلامی کر رہے ہیں. یہ کس چیز نے, یہ قانون کس نے بنایا؟ یو این او میں آج جو کچھ ہو رہا ہے, جاہل تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, علم ہے, لیکن علم ہونے کے باوجود یہ خواہش نفس ہے جو انسان کو صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتی ہے. ہاں, اگر خواہش نفس کو کنٹرول کر لیا جائے, ایمان کے ذریعے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو مراجع کو بہت اختیارات ہیں, ولی فقیہ کو بڑے اختیارات دیے گئے, بہت پاور دیا گیا ہے, لیکن پاور دینے سے پہلے شرطیں لگا دی گئیں. ایک تو شرط ہو گئی علم کی, اس کے بعد ایک شرط کیا لگا دی گئی, مخالفاً لہوا. مرجع اسے بنائیں گے, ولی فقیہ اسے بنائیں گے, یہ سارے پاور اسے دیں گے جو خواہشوں کا غلام نہ ہو. اس لیے اگر خواہشوں کا غلام ہے, اگر اتباع ہوائے نفس پائی جاتی ہے, تو کبھی بھی وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. آج یہ جو ہے ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے, خود ڈیموکریسی ہے, لوگ جو ہے وہ چنے جاتے ہیں, ممبران پارلیمنٹ وہ قانون بناتے ہیں. ممبران پارلیمنٹ کو کون چنتا ہے؟ عوام چنتے ہیں. عوام کون؟ جو اپنی خواہشات کے اسیر ہیں. کسے وہ چنتے ہیں, کسے ووٹ دیں گے؟ اسے ووٹ دیں گے جو ان کی خواہش کے مطابق کام کرے. اگر عوام چاہتے ہیں شراب آزاد رہے, تو کہہ دیں گے شراب آزاد ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ شراب پینا ان کے حق میں ہے, فائدے میں ہے, نقصان, اس سے مطلب نہیں. عوام کیا چاہتے ہیں؟ لہذا یہاں دیکھیں کہ ہر اسٹیٹ کا قانون الگ الگ, ایک اسٹیٹ میں شراب پر پابندی لگ جاتی ہے, ایک اسٹیٹ میں, ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ جو ہے ہریانہ اسٹیٹ میں شراب پر پابندی تھی, دلی میں آزادی تھی, یو پی میں جو ہے آزادی تھی. ہم اتفاقات یہاں رہتے ہیں, وہ دلی, ہریانہ اور یو پی, تینوں اسٹیٹوں کا یہ جو ہے بارڈر ہے, تماشا وہاں دیکھنے کو رہتا تھا. بس یو پی کے بارڈر پہ آئے, جو یہ جو ہے دلی کے بارڈر میں آئے نہیں, شراب کی دکان بارڈر ہی پہ کھلی اور لمبی لمبی لائن لگتی تھی, لے کر کے ہریانہ میں جاتے تھے. شراب اگر بری چیز ہے تو ہریانہ میں بھی بری ہے, دلی میں بھی جو ہے آپ क्योंकि वही इंसान है वहां भी रहते हैं ना, तो फर्क तो नहीं है उनके अंदर। नहीं साहब, हम तो अवाम के गुलाम हैं, अवाम के नौकर, और अवाम किस चीज के गुलाम है? ख्वाहिशात नफ्स के गुलाम है। लिहाजा इल्म होने के बावजूद इंसान मोहताज है अल्लाह के कानून का, क्योंकि अल्लाह ही है जो आलिम भी है और ख्वाहिशात नफ्स से मुनज्जह भी है। वही एक ऐसा कानून बना सकता है इंसान के लिए जो इंसान को दुनिया और आखिरत की दोनों की सआदतों से हमकिनार कर सकता है। अगर ये नहीं है तो कतअन मुमकिन नहीं। इसको ख्वाहिशात नफ्स को जो है कंट्रोल कौन करेगा? ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करेगा ईमान। अगर ईमान नहीं है तो इंसान को ख्वाहिश नफ्स अंधा बहरा बना देती है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, इन्नकुम इन अमरतुम अलैकुम अल हवा असम्मकुम व अमालकुम व अरादकुम। अगर तुम्हारे अगर ख्वाहिश नफ्स तुम पर हाकिम हो जाएगी तो असम्मकुम वो अमाकुम, ये अमालकुम नहीं है, असम्मकुम व अमाकुम। अगर ख्वाहिश नफ्स तुम्हारे ऊपर गालिब हो जाएगी तो वो तुम्हें गूंगा बना देगी, अंधा बना देगी, बहरा बना देगी। मजलूमों की आवाजें तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचेगी, जुम होते तुम देखते रहोगे मगर तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी, नजर ही तुम्हें नहीं आएगा। आज होता है ना गजा में सब कुछ हो रहा है, नन्हे नन्हे बच्चे मारे जा रहे हैं, मुआसरा है, सारी चीजें हैं। वो जहाज जो खाना लेकर के जा रहा था उसे जो है इंटरनेशनल एरिया में बैन अवी पानी में जो है उनके ऊपर हमला किया, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा बयान छुट्टी कुछ हुआ उसके बाद। नजर क्यों नहीं आ रहा है ये सब कुछ? इसलिए कि हवाए नफ्स गालिब आ गई है, ख्वाहिश नफ्स गालिब आ गई है। ख्वाहिश नफ्स अगर ना होती ये ना होता। आज दुनिया में कुछ अफराद वो हैं जिनके यहां असल है लज्जत परस्ती, जिस चीज में मजा हमें आ रहा है वही ठीक है। कामयाब जिंदगी कौन सी है? आमतौर से ना जितना ज्यादा एंजॉय कर सके। अब एंजॉय किस कीमत पे कर रहे हैं, उसकी क्या कीमत की जा रही है? दूसरों का खून चूस करके आप एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को? आपके घर में रोशनी है, दूसरों के घर को अंधेरा करके हमें दूसरों से क्या मतलब? लज्जत परस्ती, कामयाब जिंदगी, जितना ज्यादा लुत्फ हासिल हो सके, मजा आ जाए हमें, उतनी ही जिंदगी कामयाब जिंदगी है। हक से ना हक से, हराम से हलाल से हमें कोई इससे मतलब नहीं है। अदल क्या होता है, जुल्म क्या होता है, हमें इससे क्या वास्ता है? दूसरा ये जो है नजरिया ये होता है कि कामयाब जिंदगी उसकी है जिसके पास इख्तदार है, जितना पावर हो। नशे का खासतौर से सिलसिले में है कि पावर जिसके पास हो जाए, जितना पावर ज्यादा है उतना ही ज्यादा आप ये जो है कामयाब जिंदगी है, आपकी अच्छी जिंदगी है। अगर आपके पास इख्तदार नहीं है या पैसा कितना है, तीन चीजों को आज मेयार है कामयाबी माना जाता है। एक पावर, इख्तदार, दौलत, और ये जो है लज्जत जिंदगी में कितनी हो। कौन सी लज्जत? लज्जत मादी, लज्जत मानवी से तो आशन ही नहीं है, पहचानती ही नहीं, ये भी कोई लज्जत होती है, लज्जत मादी। इन तीन चीजों ही का चर्चा है और इन तीन चीजों ही की, तीन जो है बुध बन गए हैं आज, तीन बुध हैं आज जिनकी चौखट पर हर चीज कुर्बान कर दी जाती है। तीन चीजों की चौखट पर हर चीज कुर्बान, इज्जत कुर्बान, इफ्फत कुर्बान, हकीकत कुर्बान, इंसानियत कुर्बान, सब कुछ कुर्बान कर दिया जाएगा इन तीन चीजों के ऊपर। ये इंसान की मौजूदा शक्ल है। क्यों? इसलिए कि इंसान ने अपने को खुदा के कानून से आजाद कर लिया है। अगर इंसान खुदा के कानून के मातहत हो जाता, अगर अपनी ख्वाहिशों को उनके हवाले, अगर इन ख्वाहिशों को कानून खुदा के हवाले कर दिया जाता तो कभी ये चीज नहीं होती। चुनांचे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लन यस्तकमिला मुमिनुन हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितुकुम बिह। उस वक्त तक मोमिन का ईमान कामिल नहीं हो सकता। ये शायद हम लोगों के लिए है, हम सब मोमिन है ना, हम सब अपने को मोमिनी शुमार करते हैं,
اب یہ خطاب ہم لوگوں سے، اب یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، بے دینوں سے نہیں ہے جو دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان سے خطاب ہے جو اپنے کو مومن کہتے ہیں اور دوسروں کو مومن ماننے کو تیار نہیں اپنے سوا. پیغمبر فرماتے لن یستکمل مؤمن ایمان، جتنے بھی ایمان کے دعوے دار مومنین ہیں ان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان کی خواہشیں، ان کی خواہشات جو ہیں ہماری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. جو پیغام میں اللہ کی طرف سے لے کر کے آیا ہوں، جو قوانین میں اللہ کی طرف سے لے کر کے آیا ہوں، جب تک خواہشات مومنین کی اس کے تابع نہ ہو جائیں. ہمارے کو پہچاننا بڑا آسان ہے، اپنے کو پہچاننا آسان ہے کہ ہم مومن ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری اپنے کو پہچاننا ہے، دوسروں کو پہچاننے کے چکر میں زیادہ نہ رہیں کہ فلاں مومن ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سارا وقت اسی میں صرف ہو جاتا ہے. دوسروں کے ایمان کی ہمیں بہت فکر ہے اور اپنے ایمان کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم کس مرحلے میں ہیں، کس منزل میں ہیں. اپنے ایمان کو پرکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں. ہمیں خواہشات تو بہت ساری ہوتی ہیں نا، ہمیں خواہش ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں. وہ خواہش اچھی خواہش ہے، بری خواہش نہیں ہے، بس اچھا سمجھنے کے لیے خدا کو اگر ناراض کرنا پڑے گا تو کیا کریں گے؟ ہو جائے تو ناراض ہو جائے، ہماری تو خواہش ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں. ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے. خوب اگر دولت آنے کے لیے وہ راستہ ہمیں اختیار کرنا پڑ رہا ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ہمیں خواہش ہے کہ ہماری یہ جو ہے مقبولیت ہو، محبوبیت ہو. محبوبیت کے لیے ہمیں ایسی شکل بنانی پڑ رہی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ناپسند ہے اللہ کو. ہمیں خوش اخلاق کہا جائے، ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اور ہمیں وہ خوش اخلاق کے سند لینے کے لیے بعد ایسے کام کرنا پڑ رہے ہیں جسے اللہ راضی نہیں ہے. ہم رہ گئے مومن اگر ہم نے خدا کے قانون کو یہ جو ہے نظر انداز کر دی. ایک ایک چیز کو اپنا جائزہ، اپنے گھر میں بیٹھے کاغذ قلم لے کر کے صبح کہ شام تک، شام کو کم سے کم یہ جو ہے سونے سے پہلے، البتہ اس کے بعد یہ اگر جو ہے نیند اڑ جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا. حساب کرنے کے بعد چین کی نیند بھی آ سکتی ہے اور نیند اڑ بھی سکتی ہے. اگر حساب کیا دیکھا نہیں، آج الحمدللہ کوئی کام ہمارا ایسا نہیں تھا کہ ہم نے اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے کسی قانون کو پامال کیا ہو، اچھی نیند آئے گی، پھر خواب گولی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ٹینشن فری. لیکن اگر بیٹھے ہو دیکھا کہ وہ ماشاء اللہ تو فیس کافی لمبی ہوگی، کاغذ کم پڑ رہا ہے، فلاں دل چاہا ہم نے فلاں کام کر دیا جسے اللہ کو وہ کام پسند نہیں تھا، خدا کو وہ کام پسند نہیں تھا، رسول اور ائمہ اس سے راضی نہیں تھے. لکھ لیں ان آیت حدیثوں کو اپنے یہ جو ہے بیڈ روم میں لگائیں، ڈرائنگ روم میں لگائیں ان چیزوں کو، ترجمے کے ساتھ ہمیشہ نگاہ رہے. لن یستکمل مؤمن ایمانہ حتى یکون ہواہ طبعاً لما جئتکم به. اس وقت تک مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو الہی احکام کا تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں. تو خواہشات اگر قانون شریعت سے الگ ہو جائیں تو انسان کو صحیح فیصلہ کرنے نہیں دیتی. زیادہ ایسے انسان کو قانون سازی کا کوئی حق نہیں ہے. قانون اگر کوئی بنا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہی عدل ہے. عدل کی تعریف میزان اللہ سبحانہ خلق وضعہ للخلق ونصبہ للحق، مولا نے تعریف بیان کی ہے. اسی لیے ہمارے عدل کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، عدل کو اتنی اہمیت دی گئی چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عدل کے بارے میں، اسی کے اوپر میں انشاءاللہ اپنا بیان ختم کروں گا کیونکہ وقت افطار کا قریب آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ العدل جنۃ واقعہ، عین نہیں ہے، یہ ہے وہاں پر العدل جنۃ واقعہ، غلط لکھا ہوا ہے. العدل جنۃ واقعہ وجنۃ باقیہ. عربی زبان بڑی لطیف زبان ہے، زبر زیر پیش سے بڑا فرق ہو جاتا ہے. جنہ جنہ اور ایک اور ہے یہ جو ہے جنہ، جیم کے اوپر زبر، جیم کے اوپر پیش، جیم کے نیچے زیر، فتحہ کسرہ غمہ، سنیوں کے ایک بہت بڑے فرقے کے امام جو ہے شافعی, سنیوں کے چار فرقے ہیں نا, شافعی, مالکی, حنبلی, حنفی. تو میرے خیال میں شاید دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے شافعی آتے ہیں. حنفی ہندوستان, پاکستان, ترکی وغیرہ میں جو عموماً ہیں اہل سنت وہ حنفی ہیں. انڈونیشیا, ملیشیا, کردستان کے جو اہل سنت ہیں, اور آپ کا یہ جو کیا کہتے ہیں یہ جو ہے فلسطین, غزہ, یہ لوگ جو ہے شافعی ہیں, یہ لوگ شافعی مسلک ہیں. تو شافعیوں کے امام امام شافعی نے دو شعر میں یہ تینوں لفظ جو ہے وہ جمع کیے ہیں. بہت اچھا شعر ہے, آپ بھی سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ علیون حبہ جنہ, علیون حبہ جنہ, وسیع امام الانس والجنہ, جنہ جنہ, وسیع المصطفیٰ حقا, قسیم النار والجنہ. تینوں آ گئے. علی حبہ جنہ, علی کی محبت ڈھال, جنہ مانے ڈھال, علی کی محبت ڈھال ہے. گناہوں کے جتنے تیر آئیں گے کبھی بھی اس کے بدن پر پیوست نہیں ہو سکتے جس کے پاس محبت علی کی ڈھال موجود ہے. ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے؟ تلواروں کو روکنا, تیروں کو روکنا, یہ تو کام ہوتا ہے نا. اگر تیر لگ گیا ہمارے, اس کا مطلب ہے کہ ہے کمزوری, ڈھال ہماری ٹھیک ٹھاک نہیں تھی. اگر ڈھال ہے علی کی تو علی, پھر اگر ڈھال محبت علی کی موجود ہے تو وہ علی کا چاہنے والا گناہ کے قریب نہیں جائے. پھر فرماتے ہیں علی کون ہے؟ امام الانس والجنہ. علی تو وہ ہے جو انسانوں کے بھی امام ہے, جناتوں کے بھی امام ہے. جنہ وسیع المصطفیٰ حقا, آ حضرت کے برحق جانشین, برحق وسیع ہیں. قسیم النار والجنہ, علی وہ ہیں جو جنت اور جہنم دونوں کو تقسیم کرنے والے ہیں. قسیم النار والجنہ, جہنم میں بھی بھیجنے والے علی اور جنت میں بھی بھیجنے والے علی, البتہ اللہ کے حکم سے, اس کی مشیت سے. فرماتے ہیں العدل جنت واقعہ, نہ واقعہ, عدل اللہ کا بنایا ہوا قانون, جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا, جس چیز کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے, یہ محرمات اور واجبات, مستحبات و مکروہات کا مجموعہ جو قانون ہے جسے ہم عدل کہتے ہیں, یہ عدل جنت واقعہ ایک ایسی ڈھال ہے جو ہمیں ہر خطرے سے محفوظ رکھتی ہے, ہر خطرے سے محفوظ رکھتی ہے. اور یہ عدل جنت باقیہ, ہمیشہ باقی رہنے والی جنت بھی ہے. یعنی اگر ہم نے اللہ کے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا, ہر طرح کے خطرے سے محفوظ, ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ, اور اللہ کے قانون پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ جنت مل گئی جو ہمیشہ باقی رہنے والی, وہی جنت جو ہماری زندگی کی قیمت ہے. خدا بندے عالم سے دعا ہے کہ ہمیں خدایا یہ ڈھال, یہ جنہ اور یہ جنہ دونوں ہمیں عطا فرما دے, ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کے قانون کو پامال کرنے کی سوچیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.